احسن. اهل بيت اثار عليهم السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللهم صل على
محمد
و آل محمد.
وقت کے امام کی حضور ادا احترام کے لیے, ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے, تاکہ انشاءاللہ ان کی نورانیت سے ہمارے اور آپ کے دل منور ہوں, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد,
اللہم
صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے, انتہائی لطف و کرم ہے, اس نے ہمیں دین کو سمجھنے کا, اپنی تزکیہ نفس کا, خدا کے قرب حاصل کرنے کا ایک اور موقع نصیب کیا ہے. ماہ مبارک رمضان ہے, اور ماہ مبارک رمضان شاید آتا آہستہ آہستہ ہے لیکن جاتا بہت تیز ہے, اور کچھ دن گزریں گے کہ لگے گا آدھا ہو گیا, اور کچھ دنوں کے بعد سارا ختم ہو گیا, اور ہم لوگوں کی عمریں گزر گئی ہیں یہ دیکھتے دیکھتے کہ آتا ہے اور جاتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ایک پروگرام ہمارے ہاتھ میں ہو, حاصل کیا کرنا ہے, کیا لینا ہے, اور جو لینا ہے وہ کیا لینا ہے. پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, آسان ترین راستہ اپنی کچھ غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ بھائی یہ میرے اندر غلط ہے, اور اس کے بعد 30 دن ایفرٹس دکھائیں پوری اپنی کہ وہ غلطیاں کسی طریقے سے ختم ہو جائیں. اب یہ کون کر پائے گا؟ دو کوالٹیز اس کام کو کرنے کے لیے چاہیے ہوں گی. پہلی کوالٹی تو یہ کہ یہ نظر آئے کہ میرے اندر کوئی غلطی ہے یا نہیں ہے. یہ سخت ترین بیماری ہے قلب کی, جس سے لڑنا بہت مشکل کام ہے. آدمی اگر کوئی ایروگینٹ ہو, اندر بھی ایروگینٹ ہو باہر بھی ایروگینٹ ہو, اس کو نظر جلدی آ جاتا ہے. اندر ایروگینس ہو اور باہر ہمبلنس ہو, اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہے. اس کو ڈیٹیکٹ کرنا اتنا ہی مشکل ہے جیسے امام نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی چونٹی کالے پتھر پہ چل رہی ہو, رات کا وقت ہو, بہت ہلکے ہلکے چلے, تو اس کو پکڑنا کتنا مشکل ہے. اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو انسان اس کے لیے اپنے لیے انڈیکیٹرز لگائے. کس انڈیکیٹر سے یہ پتا چلے گا کہ میرے اندر یہ بیماری ہے یا یہ بیماری میرے اندر نہیں ہے؟ بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے خود اللہ سے دعا کرنی پڑے گی کہ خدا بیماری دکھا دے. جب کوئی انسان اپنے آپ کو بیمار سمجھے گا ہی نہیں تو وہ علاج کس بات کا کرائے گا؟ اور بہت سارے لوگ اسی بیماری میں مر جاتے ہیں چونکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ صحت مند ہیں, اور معاملہ خراب ہوتا رہتا ہے. تو بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک تو کون آدمی کرائے گا؟ سب سے پہلے تو وہ آدمی جو کہے کہ بھائی میں اپنے اندر کی بیماری کو پکڑ پایا. میں نے کہا یہ بہت مشکل کام ہے. خاص کر اور مشکل اس وقت ہو جاتی ہے, اردو میں ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں اندھوں میں کانا راجا. یعنی اگر ایک آبادی میں سارے لوگ اندھے ہوں, اس میں ایک آدمی کی ایک آنکھ ہو, تو اگر سب لوگوں کی دو آنکھیں ہوتی ہیں تو جو ایک آنکھ والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کانا. غلط ہے, نہیں ایسے ٹائٹل دینے چاہیے, لیکن بہرحال لوگ کہتے ہیں کانا. کانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک آنکھ والا. اگر سب اندھے ہوں اور کسی کی ایک آنکھ ہو تو اس آدمی کو فضیلت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اور فضیلت مل جائے گی اسے, کیونکہ سب اندھے ہیں. اب ہماری سوسائٹی میں کیا ہے, جہاں نظر دوڑاؤ مادہ پرستی ہے, نعوذ باللہ فحشا کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب اس میں اگر ایک آدمی تھوڑا سا اچھا ہو تو لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ کیا تقویٰ ہے، کیا پرہیزگاری ہے. اب اس کانے کو بیچارے کو کیسے پتا چلے کہ بھائی میں کانا ہوں؟ یہ سمجھتا رہے گا میری دونوں آنکھیں صحیح چل رہی ہیں. دونوں آنکھیں صحیح نہیں چل رہی ہوتی ہیں، کانا ہوتا ہے وہ اندھوں کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے. ہماری دنیا ایسی بن گئی ہے، پکڑنا بہت مشکل ہے کہ میرے اندر کی بیماری کیا ہے. اچھا خدا اس پہ حساب کتاب نہیں کرے گا کہ آپ کانوں کی آبادی میں رہ رہے تھے یا آنکھوں والوں کی آبادی میں رہ رہے تھے. خدا اس پہ حساب کرے گا دین مل گیا تھا نا، عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس پہ حساب کرے گا. سخت کام ہے، اپنی بیماری کو پکڑنا بہت سخت کام ہے. اور یہ لیئرز آفٹر لیئرز انسان کو ڈسیپشن ملتا رہتا ہے، لیئرز آفٹر لیئرز. اور میری جیسی عمر اگر انسان کی ہو جائے اور زیادہ ہو جائے تو وہ ڈسیپشن اتنا ڈیپ ہو جاتا ہے، اس کو پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ڈسیپشن میں ڈیپتھ آ جاتی ہے پھر، اور پکڑنا بہت مشکل ہے. بارہ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 7، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَدْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. فرمایا کچھ لوگ تو محسنین ہیں، متقین ہیں، ان کی کوالٹیز آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیسہ خرچ کرتے ہیں، گمراہی خرید کے لاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین سے دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے لیے خدا تعالیٰ نے کہا ان کو بہت ذلیل ہونے والا عذاب دیکھنا پڑے گا، ان کی عزتیں خطرے میں پڑیں گی. اور میں نے عرض کیا کل کہ اس کا میکینزم کیا ہوگا. دین کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے کہ میکینزم بھی سمجھ میں آ جائے. جب ہم مثلا مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس جملے کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا چونکہ مولا کا کلام ہے، لیکن تھوڑی سی ڈیپتھ دیکھیں میکینزم کیا ہے. اب ایک جملہ عرض کرتا ہوں کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بہت خوبصورت ایک جملہ ہے، مولا کا ہر جملہ ہی خوبصورت. فما تکبرک فی الولایت ذل فی العزل. طاقت کے موقع پر تکبر دکھانا نیچے اترنے کے بعد ذلت کے برابر ہے. اگر کوئی طاقت کے موقع پر تکبر دکھائے گا تو تھوڑی دیر میں طاقت ختم ہو جائے گی اور پھر اس کو ذلت اٹھانی پڑے گی. اب یہ دو جملے ہیں، طاقت کے موقع پر تکبر دکھائے، کمزوری کے موقع پر ذلت آئے گی. دونوں جملوں کا لنک ہمارے لیے بالکل کلیئر ہے، صاف سمجھ میں آتا ہے. بھائی اگر طاقت کے موقع پہ کوئی تکبر دکھائے گا تو لوگ اس سے دل میں خوش ہوں گے کیا؟ نہیں. پھر جب اس کی طاقت ختم ہوگی تو لوگ کیا کریں گے؟ بدلہ لیں گے، برا بھلا کہیں گے، موقع دکھیں گے کہ اب موقع ملا، اب اس سے بدلہ لیں گے. پھر میکینزم بہت کلیئر ہے، ہمیشہ میکینزم اتنا کلیئر نہیں ہوتا. بعض اوقات میکینزم بالکل کلیئر ہوتا ہے، بعض اوقات اتنا کلیئر نہیں ہوتا. خاص کر ڈھونڈنا پڑتا ہے اگر اس کا تعلق آخرت سے ہو، خاص کر ڈھونڈنا پڑتا ہے اس کا تعلق آخرت سے ہو. اب دیکھیے میں اس آئے کریمہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے برزخ کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ انشاءاللہ قبول فرمائے. فرمایا خدا تعالیٰ نے یہ جو شخص ہے جو گمراہی خرید کے لاتا ہے، لوگوں کو دین سے گمراہ کرتا ہے، اذا تتلى علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ولّا مستکبرن، تو یہ ایروگنس دکھا کر، تکبر دکھا کر چلا جاتا ہے، سنتا نہیں ہے، تکبر دکھاتا ہے چلا جاتا ہے. کأن لم يسمعها، ایسے دکھاتا ہے جیسے میں نے تو سنا ہی نہیں ہے، یعنی اگنورنس دکھاتا ہے، جیسے میرے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اس طرح اگنورنس دکھاتا ہے، تکبر دکھاتا ہے. خدا تعالیٰ نے ایک تشبیہ دی ہے، کأن فی اذنیہ وقرا، ایسے دکھاتا ہے جیسے اس کے کان خراب ہیں، ایسے دکھاتا ہے جیسے اس کے کان میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے، سنائی نہیں دیتا ہے اسے. فبشرہ بعذاب علیم، اس کو بہت سخت عذاب کی خبر سنا دو. صحیح ہے. اچھا ریلیشن شپ کیا ہے؟ ایک آدمی اللہ کی نشانیوں کے مقابلے میں، آیات کا مطلب میں نے یہاں پر آیتیں لیا، آیتیں مطلب نشانی بھی ہو سکتی ہے، پہلے دن عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، خدا کی نشانی بھی ہو سکتی ہے. نشانی کو دیکھتا ہے یا آیتوں کو سنتا ہے کمر موڑتا ہے, ایسے دکھاتا ہے جیسے میں نے سنا ہی نہیں. خدا کہہ رہا ہے کان فی اذنیہ وقرا, ایسے جیسے اس کے کان بہرے ہیں, سنتا ہی نہیں ہے. فبشر, اب اس کو خبر دے دو کہ تمہارے اوپر بہت سخت عذاب آئے گا. ریلیشن شپ کیا ہے؟ تھوڑا سا دنیا کا ریلیشن شپ ہے, میں اس کے اوپر محنت نہیں کروں گا. تھوڑا سا آخرت کا ریلیشن شپ ہے, اس پہ میں چاہ رہا ہوں برزخ کے اوپر تھوڑی سی محنت کر لیں. اب یہاں سے چند منٹ ہم برزخ کے اوپر گفتگو کریں گے. یہ جو ہماری اور آپ کی زندگی ہے, یہ اس دنیا کی زندگی ہے. اس دنیا کے جانے کے فوراً بعد ہمیں ایک اور دنیا ملے گی. اس دنیا کو ہم لوگ دو ٹائٹل دیتے ہیں, کبھی ہم اس کو برزخ کہتے ہیں اگر زیادہ ٹیکنیکل ٹائٹل دینا ہو, اور عرف عام میں اس دنیا کو ہم لوگ قبر کہتے ہیں. یہ جو ہم قبر کہتے ہیں یہ ڈیڑھ گز کی زمین نہیں ہوتی, ورنہ مثلا ہمارے پاس لکھا ہے برزخ میں انسان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ڈیڑھ گز میں کون سا باغ بنتا ہے بھائی؟ ڈیڑھ گز میں تو ایک پودا اگے گا. تو یہ جو خدا کہہ رہا ہے بھائی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, تو پوری دنیا چاہیے یا جہنم کے گڈوں میں سے ایک گڈا ہے؟ ڈیڑھ گز میں کیا گڈا ہوگا؟ قبر کا مطلب ایک اور دنیا ہے جو اس دنیا کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے. اچھا, اس دنیا اور اس دنیا میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک فرق, بہت زبردست فرق ہے. وہ کیا ہے؟ یہاں پر بہت ساری چیزیں ہم نے نہیں کی ہیں, یوں ہی ہو گئیں. آپ کے نیبر میں کون بیٹھا ہے؟ آپ نے اس کو پرمٹ دیا تھا؟ نہیں. اصلا آپ نے شروع سے سوچا تھا میں نے کہ مثلا مجھے 2018 میں ممباسا آنا ہے؟ نہیں. آ گیا. برزخ میں ایسا نہیں ہے. برزخ میں جو کچھ ملے گا وہ ہم نے طے کیا ہے, ہمارا بنایا ہوا ہے. جو کچھ ملے گا, اچھا بھی اور برا بھی, کس نے بنایا ہے؟ ہم نے. تو مثال کے طور پر انشاء اللہ تعالی آپ برزخ میں گئے, آپ کو ایک بہت بڑی رہنے کی جگہ مل گئی, بہت بڑی رہنے کی جگہ. آپ کہیں گے بھائی یہ کس کا ہے؟ کہیں گے بھائی آپ کا ہے. آپ کہیں گے یہ میرا ہے, تو یہ میں نے کب بنایا؟ تو مثلا بتائیں گے کہ بھائی آپ نے ایک غریب آدمی کی مدد کی تھی اللہ کی خاطر, کسی کو بتایا بھی نہیں تھا, شو بازی بھی نہیں کی تھی, پیسہ بھی حلال کا تھا. تو وہ جو آپ نے اس بندے خدا کی مدد کی تھی وہ آپ کے لیے دعائیں کرتا تھا, اس کی دعا سے آپ کے لیے یہ گھر بنتا تھا. اب یہ گھر بن بن کے محل بن گیا ہے, یہ آپ کا ہے, یہ آپ کا ہے. تو آپ کو اچھی طرح پتا چلے گا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ آپ نے بنایا ہے. اب خطرناک بات کیا ہے؟ خطرناک بات یہ کہ ہمارے پاس روایتوں میں لکھا ہے کہ انسان اپنے محل میں رہ رہا ہوگا, ہر دوپہر مثلا ایک اسکارپین آئے گا, کاٹے گا اور چلا جائے گا. ارے آدمی خدا سے کہے گا, فرشتوں سے کہے گا کہ خدا اب محل تو دیا تھا لیکن یہ اسکارپین کیوں بھیج دیا, یہ بچھو کیوں بھیجا ہے؟ تو بتائیں گے کہ بھائی تم نے ایک اچھا کام کیا تھا, اس پہ ایک محل بنا ہے, لیکن تمہاری پرابلم یہ تھی کہ تمہاری زبان میں لوگوں کے لیے پنچ کرنا بہت تھا. اب جتنی دفعہ تم نے لوگوں کو پنچ کیا ہے نا, یہ اسکارپین بن گیا, یہ آگے کاٹے گا. محل بھی تمہارا ہے اور اسکارپین بھی تمہارا ہی ہے, دونوں تمہارے ہیں, دے لو. اب ایک آدمی کے سامنے ہوگا کہ وہ جناب علی باغ لگائے بیٹھا ہے جنت میں, برزخ میں. ابھی جنت کی بات نہیں ہو رہی, ابھی برزخ کی بات ہو رہی, قبر. باغ لگائے بیٹھا ہے, باغ کی فصل ہو گئی, باغ کی فصل ہو گئی, اب بڑا خوش. تھوڑی دیر میں آگ لگی, سب جل گیا. کہا بھائی خدایا یہ کیا ہوا, اچھی بلی فصل تھی سارا جل گیا. کہاں جل گیا, کیوں؟ تو فرمائیں گے کہ یہ تم نے ایک اچھا کام کیا تھا, اس کو چلنے دیا, اس کے بعد ایک جگہ پہ آ کر شو آف کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان بوسٹنگ کی, میں نے یہ کیا ہے, آگ لگ گئی, اب کچھ نہیں بچا اس میں سے. کہا خدا تھوڑا سا تو چھوڑ دے. کہا نہیں تو نے ریاکاری کی ہے, ریاکاری کے بعد اچھے عمل میں سے کچھ نہیں بچتا ہے, گون. یہ برزخ بڑی خطرناک جگہ ہے. اچھا برزخ میں ایک اور مشکل بھی ہے, برزخ میں کچھ لوگوں کی آنکھیں ہیں کچھ لوگوں کی آنکھیں نہیں ہیں, کچھ لوگوں کے پاس ہاتھ نہیں ہے کچھ لوگوں کے پاس کچھ اور نہیں ہے. پوچھا بھائی خدا سے, خدایا لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا, خدایا تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا, میں تو آنکھوں والا تھا. تو جواب ہے قرآن کریم میں, ہماری نشانیاں تیرے سامنے سے گزرتی رہتی تھی, تو دیکھتا ہی نہیں تھا, اب ہم نے تجھے یہاں پہ آنکھوں سے محروم کر دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں جو نعمت جس کام سے ملی ہے اگر وہ نہیں کیا تو برزخ میں وہ نعمت چھن جائے گی. دنیا میں جو نعمت جس کام کے لیے ملی ہے اگر وہ کام نہیں ہوا تو برزخ میں وہ نعمت چھن جائے گی. کان کس لیے ہیں؟ ہم تو سننے سنانے میں استعمال کرتے ہیں, تو خدا کے نزدیک کان ایک طاقت ہے. یہ طاقت کس لیے؟ آنکھیں کس لیے ہیں؟ آنکھیں برج خلیفہ کا دیدار کرنے کے لیے نہیں, آنکھیں اور کان اللہ کی نشانیوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے. اگر کوئی انسان دنیا کی ہر چیز دیکھے, ہر چیز دیکھے, اللہ کی نشانیاں نہ دیکھے, تو اب وہ برزخ میں آئے گا. اب بڑا کریٹیکل جگہ ہے یہاں پر, برزخ میں آئے گا. اس نے اپنی آنکھوں کو کس میں استعمال کیا تھا؟ دنیا دیکھنے میں. برزخ میں دنیا ہے نہیں, اور اللہ نے آنکھیں کس کام کے لیے دی تھیں؟ اپنی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے. اس نے اس میں استعمال کیا تھا نہیں, اور برزخ میں صرف خدا کی نشانیاں ہیں. تو جس میں اس نے استعمال کیا تھا وہ اب برزخ میں نہیں ہے, اور جس میں اس کو استعمال کرنا تھا اس میں استعمال اس نے کیا نہیں ہے. برزخ میں کوئی برج خلیفہ نہیں ہے, برزخ میں سوئٹزرلینڈ نہیں ہے, برزخ میں یونائٹڈ اسٹیٹ نہیں ہے, برزخ میں اللہ کی نشانیاں ہیں. اگر میں نے اپنی آنکھوں کو, اپنی طاقتوں کو اللہ کی نشانیوں کے لیے استعمال کیا تھا, برزخ میں مل جائیں گی, استعمال کروں گا. یہ برزخ ہے. اب ایک آدمی ہے, ایروگینس دکھا رہا ہے, ایروگینس دکھا رہا ہے, اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے, اللہ کی نشانیوں کو سنتا ہے اور چلا جاتا ہے. خدا نے متعال فرما رہے کان نہ فی اوزنئی ہے بقرا, ایسے دکھاتا ہے جیسے اس کی تو سماعت ہے ہی نہیں, اس کے تو کان ہے ہی نہیں. بشر ہو بے عذاب علیم, اس کو سخت عذاب کی خبر سناؤ. کیا مطلب؟ اس کو بتا دو کہ برزخ میں تمہیں کوئی صلاحیت نہیں ملے گی, اب تم لاکھوں سال رہنا وہاں پر. میکینزم یہ ہے, یہ میکینزم. اب میرے پاس اللہ نے اس دنیا میں جتنی نعمتیں دی ہیں سب کو میں دیکھ لوں میں نے کہاں استعمال کیا. تو مثلا اللہ نے مجھے جوانی دی, میں نے کہاں استعمال کی. اللہ نے مجھے ذہن دیا, جسم دیا, ایمان دیا, ہدایت, سب کہاں استعمال کی میں نے. جس جگہ میں نے استعمال کی ہے وہ برزخ میں ہے یا نہیں ہے, تو اس کا استعمال وہاں پہ ہوگا. اور یہ میکانزم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. تو زندگی میں انسان بہت ہوشیار رہے, یہ ختم ہو جائے گی, لیکن یہاں سے ایسٹس لے کر جانا ہے ایسی جگہ پر جس نے بہت لمبا باقی رہنا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ یہاں میں 50-60 سال اپنی آنکھوں کو استعمال کروں غلط چیزوں میں, پھر 50,000 سال کے لیے اندھا رہنا پڑ جائے. یہ برزخ کا رابطہ بہت شدید ہے. فبشره بعذاب عليم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. ایک گروہ وہ تھا جو محسنین و متقین تھے, ایک گروہ یہ بے وقوفوں کا کہ جو اللہ کی نشانیوں کو سنتے ہی نہیں, دیکھتے ہی نہیں, اپنی زندگی میں مگن ہے. کوئی آئے کریم آئی تو اس پہ اشارہ کروں گا, فرحین. خدا نے متعال پسند نہیں کرتا اس صفت کو, زندگی میں مگن رہنا. بعض لوگوں کو ہم دیکھ پائیں گے اپنی زندگی کے اندر, وہ مگن ہے عیاشی میں, اپنی نفس پرستی میں, اپنی طاقت میں, اپنے غرور میں. مگن ہونا اچھی چیز نہیں ہے, ہوشیار ہونا چاہیے انسان کو. اور پھر خدا نے متعال فرماتا ہے یہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کیا, لہم جنات النعیم, ان کے لیے خدا نے ہمیشہ رہنے والی جنتیں جو نعمتوں سے بھری ہوئی ہیں ان کے لیے رکھی ہیں، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، یہ خدا کا، جس کو ہم لوگ بچوں کی زبان میں کہتے ہیں خدا کا پکا وعدہ ہے، یہ خدا چھوٹے وعدے نہیں کرتا ہے، یہ خدا کا مضبوط وعدہ ہے، وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم. تھوڑا سا عزیز حکیم کی تشریح عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، ہم اور آپ اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ذرا سا لے لیجیے گا یہ جملہ، ہم لوگ خلق کر رہے ہیں، ہر سیکنڈ میں خلق کر رہے ہیں، یا اچھی یا بری، جو کچھ کر رہے ہیں. مثلا ابھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، قرآن کریم کے بارے میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر خدا قبول کرے، میری نیت صحیح ہو، قبول کرے تو میں کچھ خلق کر رہا ہوں. خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، اگر میری نیت بری ہوئی اور خدا نے قبول نہ کیا تو اب ہمارا بنایا صرف ہاتھوں پاؤں اور آنکھوں کانوں سے نہیں ہے، ہمارا بہت سارا بنایا ہوا دماغ سے ہے، ذہن سے. بہت کچھ بناتے ہیں وہ ذہن سے بناتے ہیں. مثلا میں ایک آدمی کو ملا، جیسے ہی میں ملا میں نے سوچا اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، سیلفش. یہ سب کچھ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. بھالے سن، میں ابھی بات نہ کروں، ہم لوگوں کا جو سوچا ہے نا، یہ بھی خلق کرتا، سوچا بھی خلق کرتا ہے. اب دوپہر میں نے ایک مفہوم عرض کیا تھا، اب دوپہر میں تو آپ کو تو ابھی تھوڑے سے بندے زیادہ ہوئے ہیں، تو میں وہ دوپہر والی بات یہاں پہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. البتہ بہت سارے فرشتے جا چکے ہیں، ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ بھائی بندے تو ہیں آل محمد پر. وہ کیا، ایک کوئی اور ڈیسیشن لیتا ہے، کوئی اور ڈیسیشن لیتا ہے. بھائی مثلاً ایک سچویشن آئی، مثلاً فرض کر لیجئے میرے چار بھائی ہیں، ایک سچویشن آئی، دوسرے بھائی نے دوسرا فیصلہ کر لیا. اچھا بھائی اس کے ماں باپ کون ہیں، یہ دونوں کس گھر میں رہیں، اس گھر میں رہیں، ان کے سرکمسٹانسز کیا تھے، یہ تھے، اس کا کیا تھا، اس کا. اچھا اب یہاں پر ہم تھوڑا سا انالیسس کرتے ہوئے اپنے دماغ کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں انسان کر رہا ہوتا ہے، جانور یہ کام اتنا نہیں کرتے جتنا انسان کرتا ہے. انیشیٹو کے ذریعے سے اڈاپٹ کرنا سارے جانوروں میں ہے، اڈاپٹ کرتے ہیں. انیشیٹو لینا کے اندر ڈیسیزن میکنگ کی طاقت ہے، دوسروں کے اندر نہیں. بہرحال یہ جو ڈیسیزن ڈیفیسٹ ہے وہ سب اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اچھے کاموں کو وہ ختم نہیں کرتا، برے کاموں کی توبہ کر لو تو ختم کر دیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اسٹور ہوتا رہتا ہے یہ سب. اب یہ جو اسٹور ہو رہا ہے، یہ جہاں سے اسٹور ہوتا ہے، کریٹیکل پوائنٹ یہاں پر ہے، جہاں سے اسٹور ہوتا ہے وہی جگہ ڈیسیشن لیتی ہے، وہیں سے ڈیسیشن نکلتا ہے. اچھا اگر کسی کا اسٹوریج اچھا ہوا تو ڈیسیشن کیسا ہوگا، اس کے فیصلے اچھے ہو جائیں گے. اور اگر کسی کا اسٹوریج برا ہوا تو سیم کنڈیشن، سیم سرکمسٹانسز میں یہ آدمی غلط فیصلے کرے گا. کیوں غلط فیصلے کرے گا؟ چونکہ اس کا اسٹوریج اچھا نہیں ہے. اور ایک جملہ میں نے دوپہر بھی عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ہمارا جو پروسیسر ہے وہی اسٹوریج ہے، یہی پروسیسنگ کرتا ہے. تو اگر میرا اسٹوریج اچھا نہیں ہوا تو میں صحیح پروسیسنگ کروں گا کیا؟ نہیں، میں غلط فیصلے کروں گا. تو جس انسان کو فیصلے صحیح کرنے ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں خدا سے چاہتا ہوں خدا میرے فیصلے صحیح کروا دے، تو مجھے چاہیے میں کثرت سے توبہ کروں، کثرت سے اچھے کام کروں. اگر میں جو میں کر سکوں وہ اچھے کام کروں اور توبہ کرتا رہوں تو میرا اسٹوریج اچھا ہوتا چلا جائے گا، جو میں نے اسٹور کیا ہوا ہے. جو اسٹور کیا ہے وہ اچھا ہوا تو میری پروسیسنگ بھی اچھی ہو جائے گی، اور پروسیسنگ بھی اچھی ہوئی تو پھر میرے ڈیسیشنز بھی صحیح ہوں گے. لیکن ایک آدمی یہ چاہے کہ میں روزانہ 5 گناہ بھی کروں گا اور فیصلے بھی میرے صحیح ہو جائیں، اللہ کی طرح ہو جائیں، یہ نہیں ہوگا. اور یہ بسٹ کہاں ہوگا؟ یہ بسٹ ہوگا امام کی تشریف آوری پر. اگر خدا نہ کرے امام کی تشریف آوری پر میرے اسٹوریج میں بری چیزیں زیادہ ہوئیں تو میں غلط فیصلے کروں گا، یہ خطرناک کام. تو یہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں، خدا ان کو خود بخود ہدایت دے دیتا ہے. وہ جو ہم نے ابتدائی آیتوں میں پڑھا، اولئک علی ھدی من ربہم، اس کا ایک مطلب یہ ہے. یہ لوگ کیسے ہدایت پر ہوتے ہیں؟ اس طرح سے ہدایت پر ہوتے ہیں کہ ان کا اسٹوریج اچھا ہوتا رہتا ہے. اسٹوریج اچھا رہتا ہے، ان کے اندر اچھے کام جمع ہوتے رہتے ہیں، اور جب یہ اچھے کاموں کے ساتھ پروسیسنگ کرتے ہیں تو یہ لوگ خود ہادی بن جاتے ہیں. اللہ کی دیوی ہدایت سے یہ لوگ ہادی بن جاتے ہیں، یہ خود بھی ہدایت کرنے لگتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو اپنے اندر صحیح اسٹوریج دکھانا پڑے گا. مولا کا ایک فرمان عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. مولا نے ایک بہت خوبصورت فرمان ارشاد فرمایا، نہج البلاغہ میں کلمات قصار کے اندر موجود ہے. فرمایا، مخفی صدقہ. مخفی صدقہ کسے کہتے ہیں؟ سیکریسی میں جو چیریٹی انسان کرے، سیکریسی میں. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ مخفی ہے یا علنی ہے، چھپا ہوا ہے یا کھلا ہوا ہے؟ یہ تو کھلا ہوا ہے، جو میں ممبر پہ بیٹھا ہوں سب مجھے دیکھ رہے ہیں، اس میں چھپا ہوا کہاں سے ہے؟ صحیح ہے. ایک وہ کام انسان کرتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا. اچھا، میں جماعت میں نماز پڑھوں، یہ میرا کھلا ہوا اچھا کام ہے یا چھپا ہوا اچھا کام ہے؟ یہ بھی کھلا ہوا اچھا کام ہے، سب جانتے ہیں میں آیا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. صحیح ہے. کچھ میرے اچھے کام ہونے چاہیے جو چھپے ہوئے ہوں، کسی کو پتہ نہ چلے. امام فرما رہے ہیں جس کے چھپے ہوئے اچھے کام زیادہ ہوں، خدا اسے غلطیوں سے محفوظ کر لے گا، غلطیوں سے بچا لے گا. غلطیوں سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ معصومین کے راستے پہ چل نکلے گا. ان کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ غلطیوں سے مبرا ہے، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں آتی. تو اگر کوئی انسان سیکریسی کے ساتھ چیریٹی کر رہا ہو، چیریٹی کا مطلب صرف پیسے نہیں ہے، ہدایت دینا بھی ہو سکتا ہے، مثلا خاموشی سے کوئی اور نیکی کرنا بھی ہو سکتا ہے. میں ابھی زیادہ نہیں بولوں گا ورنہ یہاں بھی لوگوں کو برا لگ جائے گا. میں کچھ چیزیں ایسی بولتا ہوں، ایسی امام بارگاہوں میں برا لگ جاتا ہے، پھر دوبارہ نہیں بلاتے. تو آخری دن بول دوں گا، نہ بلانا نہ بلاؤ کوئی بات نہیں، آخری دن تک جو چل جائے کم سے کم. خاموشی سے صدقہ کرنا چاہیے، سیکریسی میں. کیوں؟ لینے والا بھی خدا ہی ہونا چاہیے. میں نے عرض کیا تھا، ہم لوگ جب لینے لگتے ہیں نا تو ہاتھ دیکھ لیتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، اور جب دینے لگتے ہیں تو بندے دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے خدا کو دینا چاہیے تھا. خدا کو لے آؤ ہر چیز میں، لیتے وقت بھی دیتے وقت بھی، پھر کام برکت والا. عزیز حکیم پہ بات تھی. عزیز حکیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عزیز کا مطلب اردو میں ہوتا ہے بلوڈ، محبوب. عزیز اردو میں کہتے ہیں عزیزم، اے میرے پسندیدہ شخص. مثلا عزیز عربی میں بلوڈ کے مطلب میں نہیں ہوتا، عزیز عربی کے اندر اسٹرانگ کے میننگ میں ہوتا ہے، اسٹرانگ، ویری اسٹرانگ. تو مثلا کہتے، آپ نے دعائے ندبہ میں دیکھا ہوگا، عزیز علیہ ان اب کیا کا، میرے لیے بہت سخت ہے کہ آپ گریا کر رہے ہوں اور میں آپ کو نہ دیکھ پاؤں، آپ اکیلے ہوں اور میں آپ سے نہ مل سکوں. عزیز کا مطلب ہوتا ہے بہت سخت ہونا، کوئی کسی کو شکست نہ دے سکے، جس کو کبھی شکست نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں عزیز. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میں عزیز ہوں. عزیز ہوں کیا مطلب؟ تم شکست نہیں دے سکتے مجھے. یہ قوی کا بھی ایک نیکسٹ لیول ہے. قوی کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے مضبوط، لیکن عزیز کا مطلب ہوتا ہے ناقابل شکست، اتنا مضبوط کہ کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا. خدا نے مطالعہ فرماتا ہے، یہ لوگ جتنا بھی اکڑ رہے ہیں نا، یہ اکڑتے رہے، کیا کر لیں گے؟ خدا کون ہے؟ خدا عزیز ہے، اور عزیز کے ساتھ حکیم بھی ہے. کیا مطلب؟ صرف ایسا نہیں کہ طاقت ہے اس کے پاس اور غلط جگہ طاقت استعمال ہو جائے، نہیں، خدا عزیز ہے، ناقابل شکست ہے اور حکیم ہے، اپنی طاقت کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے. اور یہیں پر ایک اور جملہ بھی ہم عرض کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ کہیں پہ خداوند متعال فرماتا ہے عزیز ہے اور حکیم ہے، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خداوند متعال عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے، طاقتور بھی ہے اور رؤوف بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے. اس کے بعد خداوند متعال اپنی عزیز ہونے کو دکھاتا ہے کہ میں عزیز ہوں، میں طاقتور ہوں، تو کیسے طاقتور ہوں، میں حکیم ہوں، تو میری حکمت کیا ہے؟ تو فرماتا ہے خلق السماواتی بغیر عمد ان ترونہا. دو آیتوں کے درمیان ربط ڈھونڈنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. اگر آپ نے پچھلی آیت کو صحیح نہ سمجھا ہو تو اگلی آیت آپ سمجھ نہیں پائیں گے. ورنہ دیکھیے پچھلی آیت میں کیا تھا، پچھلی آیت میں تھا کہ جو مومنین ہیں وہ جنات نعیم میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، خدا عزیز حکیم ہے. اس کے بعد ذکر شروع ہو گیا خلقت کا، اس کا اس سے کیا رابطہ ہے؟ یہ عزیز کا ثبوت ہے، خدا عزیز ہے، طاقتور ہے، ناقابل شکست ہے. خدا کہہ رہے دیکھو میں تم کو طاقت دکھاتا ہوں. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمان خلق کیے اس نے ایسے آسمان جن میں کوئی ستون بھی نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے. میں ابھی کل پرسوں دیکھ رہا تھا، رپورٹ بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے ایک ایسا بلیک ہول ملا ہے، اتنا جائنٹ بلیک ہول ملا ہے، ایک سورج کے برابر میس کو دو دن میں ختم کر دیتا ہے. بلیک ہول کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو اپنے اندر لے لیتا ہے، غائب کر دیتا ہے. سورج جتنا بڑا ہمارا سورج ہے، اتنی بڑی چیزوں کو دو دن میں اپنے اندر غائب کر دیتا ہے. کب سے ہے؟ بلینز آف ایئرز سے. کتنا ہے یہ؟ ہمیں اکثر لوگوں کو نہیں پتا کائنات کتنی وسیع ہے، نہیں پتا. ابھی آج ہی میں دیکھ رہا تھا، آپ کو پتا یہ ایک ہیبل ٹیلیسکوپ ہے جو آسمان کے اندر ایک ٹیلیسکوپ ٹائپ کی ہے، بھارت جو دور دور تک، کتنا دور تک دیکھ سکتی ہے. تو اس نے سٹارز کا ایک نقشہ بنایا، اس کے اندر کچھ ایسے سٹارز کو اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور یہ وہ ہیں جو ہماری نیبرہڈ میں ہیں. جو بہت دور رہنے والے سٹارز ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو نیبر میں رہنے والے ہمارے سٹارز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. تو ایسے سٹار کو اس نے میپ کیا ہے جن سے ہمارا راستہ 6 کروڑ لائٹ ایئرز ہے، 60 ملین لائٹ ایئرز. اس کا مطلب کیا ہے؟ 6 کروڑ سال لائٹ چلتی رہے گی تو وہاں پہنچے گی. 6 کروڑ سال، 1 سیکنڈ میں 1,00,000 کلومیٹر سے زیادہ جاتی ہے. جو لائٹ 1 سیکنڈ میں 1,00,000 کلومیٹر 100,000 کلومیٹر سے زیادہ ٹریول کرتی ہے، یہ لائٹ اگر 60 ملین ایئرز ٹریول کرے تو اس اسٹار پہ پہنچے گی. اور یہ اسٹارز ہمارے نیبرہڈ میں ہیں. ہم لوگ کتنے بڑے ہیں اس پوری کائنات میں؟ ہم لوگ مچھر کا پر بھی نہیں ہیں. اور اکڑ کتنی ہے؟ انارب لا. بھائی تو تو مچھر کا پر بھی نہیں ہے، کیوں اکڑ رہا ہے؟ تیرے پاس ہے کیا؟ اس خدا کی عظیم الشان کا، وہ فرعون تو بیوقوف تھا، وہ اسٹوپڈ تھا. وہ بہت سارے اندر ہڈن ایروگنس ہوتی ہے، اس کا علاج بہت سخت ہوتا ہے. خدا فرماتا ہے تم جو مستقبر ہے، مان خلق کیے ہیں بغیر عمد تراؤنہا، بغیر کسی پلر کے اتنے بڑے بڑے آسمان خلق کر دیے، اتنے پلانٹس سٹارز دنیا کے اندر اٹھ رہے ہیں، گھومے چلے جا رہے ہیں، ریوالو ہو رہے ہیں، ان میں کوئی پلر ہے کیا؟ نہیں. وہ القا فی الارض رواسیا ان تمید بکم، اور زمین میں میں نے پہاڑ لگائے تاکہ زمین تمہیں لے کے نہ چلی جائے. یعنی خدا متعال اس آئے کریمہ میں شاید یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ پہاڑوں کا بھی ایک کردار ہے زمین کو اسٹیبل کرنے کے اندر. کیا کردار ہے اللہ جانتا ہے. ہر خلقت پہ غور کرنا بہت اچھا ہے. ٹائم اختتام پر ہے، پہاڑوں کے سلسلے میں ایک خوبصورت بات مجھے ایک آدمی نے بتائی. ایک دفعہ میں کہیں جا رہا تھا کراچی سے شاید پشاور، تو وہ میرے جہاز برابر میں بیٹھا تھا. میں کوشش یہ کرتا ہوں کبھی کبھی جب میرے اندر حوصلہ ہوتا ہے تو برابر والوں سے بات کروں. جیسے میں نے بتایا نیروبی سے امباسا آتے ہوئے بندے سے بات کی، تو اس سے بھی میں نے بات کی. میں نے کہا بھائی وہ کون ہے؟ پتا چلا کہ وہ کوئی نیوی وغیرہ میں تھا. اس نے مجھے ایک بہت اچھا پوائنٹ بتایا, بہت خوبصورت پوائنٹ. کہنے لگا کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ دنیا میں جو زیادہ آبادی ہے وہ یورپ میں کیوں نہیں ہے؟ میں کہا پتا نہیں, شاید ان کو بچے پسند نہیں ہیں. کیا بولوں؟ کہنے لگا دنیا کی زیادہ تر آبادی کہاں پر ہے؟ میں کہا چائنا میں اور انڈیا میں. کہنے لگا یہاں کیوں ہے؟ ساؤتھ امریکہ میں کیوں نہیں ہے اتنی آبادی؟ کیا بھائی اللہ جانتا ہے. کہنے لگا مجھے ایک بات سمجھ میں آتی. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا خدا نے آبادی وہاں رکھی ہے جہاں اس نے پانی کا اسٹوریج رکھا ہے. میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ چائنا اور انڈیا کے نیچے خدا نے پانی کا کوئی اسٹوریج اتنا بڑا رکھا ہے کہ یہاں پر یہ دو دو ارب ایک ایک ارب کی آبادی چھوڑ دی. کہنے لگا نہیں, میں زمین کے نیچے اسٹوریج کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایسے اسٹوریج کی بات کر رہا ہوں جس میں فلٹریشن پلانٹ بھی لگا ہوا ہے. میں نے کہا کس کی بات کرو؟ کہنے لگا میں ہمالیہ کی بات کر رہا ہوں. کہنے لگا یہ جو پہاڑ ہیں یہ خدا کا واٹر اسٹوریج واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے. کہنے لگا یہ پانی کو زمین سے اٹھاتا ہے آسمانوں میں لے کے جاتا ہے, برف بنا کر پہاڑوں پہ برسا دیتا ہے, اور پھر وہاں بارش نہیں برساتا برف بناتا ہے. کیوں؟ تاکہ پانی اسٹور ہو جائے, قطرہ قطرہ نیچے جائے, ورنہ تو فلڈ آ جائے گا, ورنہ تو فلڈ آ جائے گا. تو کہنے لگا اس نے کیٹو پر اور ہمالیہ کے اوپر خدا نے ہمارے لیے پانی کو جمع کے اسٹور کر دیا ہے, فریز کیا اسٹور کر دیا, اب اس کو ڈراپ 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 ہمارے لیے ریلیز کرتا ہے. اور یہاں پہ آبادی زیادہ ہے اس لیے خدا نے یہاں پہ پہاڑ بڑے بڑے یہاں پہ رکھے ہیں. آبادیوں کو خدا نے وہیں پہ رکھا ہے جہاں پہ اس نے پہاڑ رکھے ہیں, تاکہ یہ لوگ پیاس سے نہ مریں. ورنہ دوسری کہیں اور جگہ ہوتی اتنی آبادی تو پانی کہاں ملتا انہیں. اب یہ اللہ جانتا ہے کہ پہاڑوں کی وجہ سے آبادی یہاں پر ہے, آبادی کی وجہ سے پہاڑ یہاں پر ہیں, یہ مجھے نہیں سمجھ میں آئی. لیکن کانسیپٹ اس کا مجھے بہت اچھا لگا کہ خدا نے کتنا خوبصورت نظام رکھا ہے, پانی بندوں تک پہنچانے کا نظام. ابھی سوچیں اگر یہ نہیں ہوتا نا, اور یہ پانی ایک جگہ پہ ہوتا تو جو ظالم ہوتے وہ کیا کرتے؟ اس پانی پہ جا کے بیٹھ جاتے, انسانوں کو پانی بھی نہیں دیتے. خدا نے کہا نہیں, تمہارے ہاتھوں میں نہیں دوں گا, تم تو بہت بدبخت ہو, تم لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہو, میں اپنے ہاتھ میں رکھوں گا. رزق کے وعدے خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھے. سورہ طہٰ میں کچھ آیتیں ہیں جو رزق کے معاملے میں بہت آئی اوپنرز ہیں, انشاءاللہ کبھی موقع ملا. اس نے آسمان بنائے بغیر عمد ان تراؤنہا, و زمین کے اندر اس نے پہاڑوں کو لگایا تاکہ تمین تمہیں لے کے نہ چلی جائے. وبث فیہا من کل دابہ, اور ہر چلنے والے کو زمین کے اوپر پھیلا دیا. اس میں بھی ایک راز. وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فیہا من کل زوج کریم, اور یہ بڑی خوبصورتی ہے خدا کی. ابھی تک تو کہا کہ خدا نے یہ کیا خدا نے یہ کیا, پھر جب پانی پہ بات آئی تو کہا میں نے کیا. یہ بڑا خوبصورت اسٹائل ہے. دو آیتوں میں اس طرح کہا خلق السماوات, اس خدا نے خلق کیا, اس نے خلق کیا, اس نے خلق کیا. جیسی بات پانی پہ آئی نا تو کہا میں نے برسایا ہے. وانزلنا, اور ہم نے نازل کیا, من السماء ماء, یہ پانی کی قدر ہے, یہ پانی کی قدر ہے. آسمان اور پہاڑوں کو خدا نے کہا خدا نے کیا خدا نے کیا, اور جب پانی پہ بات آئی تو کہا ہم نے پانی کو برسایا ہے. پانی بہت اہم ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا, اور ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا, پس زمین میں اگا دیا. مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيم, ہمیں زوج انسانوں کے اندر تو پتا ہے, مرد عورت, جانوروں کے اندر بھی پتا ہے, کچھ پلانٹس کے اندر بھی پتا ہے. کھجور کے پودے میں ہوتا ہے زوج ہوتا ہے. خدا فرما رہا ہے نہیں, ہر پودے میں سے ہم نے زوج خلق کیا ہے, پیئر خلق کیا ہے. یہ ہمیں نہیں معلوم, شاید سائنس اور ترقی کرے گی بھی یہ بھی پتا چل جائے گا کہ پیئر پلانٹس میں بھی پیئر ہیں کیا. خدا کہہ رہا ہے وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيم, ممکن ہے مطلب یہ ہو کہ نہیں جانوروں کا پیئر ہے, انسانوں کا پیئر ہے, کچھ پودوں کا پیئر ہے, دیٹس اٹ, کافی ہے. ممکن ہے مطلب یہ ہو کہ نہیں ہر پودے کے اندر پیئر ہوتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سیکھنی پڑے گی. خدا نے مطالعہ فرماتا ہے میں عزیز ہوں, میں نے یہ خلق کیا ہے. هذا خلق اللہ, یہ تو اللہ کی خلقت ہے. فأرونی ماذا خلق الذین من دونه, یہ بتاؤ جو خدا کے علاوہ لوگ ہیں انہوں نے کیا خلق کیا ہے, کیا خلق کیا. تو خداوند متعالیٰ کہہ رہے تم جو اکڑ رہے ہو نا, تم بتاؤ تم نے کیا خلق کیا, کیوں اکڑتے ہو, کس بات پہ اکڑ ہے, کیا خلق کیا. بل الظالمون فی ضلال مبین, بلکہ یہ جو ظالم ہیں یہ کھلی آشکار گمراہی کے اندر ہیں, یہ لوگ حماقت کر رہے ہیں, انہیں کچھ نہیں پتا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں. تو سینٹرل پوائنٹ کیا ہے, سینٹرل پوائنٹ یہ ہے کہ خدا کو پہچانو, خدا کی پاور کو دیکھو, اس کی پاور کو دیکھنے کے بعد یہ دیکھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور اللہ کی نشانیوں کو اگنور مت کرو. خدا کسی انسان کو گمراہی میں مبتلا نہیں کرے گا, خدا ہر انسان کو ہدایت دے گا. خدا نمتان نے ہر چیز کو ہدایت خلق کیا ہے اور ہدایت دی, اور خدا نمتان جب ہدایت دیتا ہے تو صرف ایک چیز چاہیے. قرآن کریم نے ایک آیہ کریم میں فرمایا, اوزن واعیا, سننے والے کان, جو اویکننگ ایئرس, جو انسان کو جگا کے رکھیں کان, وہ کان چاہیے, ورنہ گزرتا رہتا ہے اندھوں کی طرح اور بعد میں اندھے پن میں پھنس جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ہدایت دی ہے, قرآن کریم دیا ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت دی ہے, سید الشہداء کی محبت دی ہے. ان کا کام, ان سے کیا حاصل ہونا, ان سے حاصل ہونا ہم جاگتے رہیں, ہمارے اندر اویکننگ رہے, خدا کے راستے پہ چلتے رہیں, اپنی زندگیوں کو ضائع نہ ہونے دیں. جو سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے جاگتے رہنا آسان ہے. بھائی کوئی مرے گا تو امام حسین کو یاد کریں گے, جب امام حسین کو یاد کریں گے تو یہ سوچیں گے کہ امام نے کیوں جان دی تھی, کس کے لیے جان دی, قربانی دی. اور کتنا اچھا ہم لوگ یہاں نظام تھا, ابھی کم ہو رہا ہے, آپ اور میں کوشش کر کے اس کو دوبارہ بحال کریں. ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ دیکھو, اور امام نے جو کہا تھا اس کو فالو کرتے ہوئے کہتے تھے جب بھی پانی پیو امام حسین کو یاد کرو, پانی پیو امام حسین کو یاد کرو. پاکستان کے ایک شہر میں ہمارے نانا ہوتے تھے, اس گلی میں ایک اہل سنت مولانا ہوتے تھے. وہ اہل سنت مولانا محلے کے سارے بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے, شیعہ سنی سب بچے وہاں پڑھتے تھے. یہ جو پاکستان میں لگتا ہے نا شیعہ سنی کی جنگ ہے, کوئی جنگ نہیں ہے, بخدا کوئی جنگ نہیں, سیاسی مسئلہ ہے, عوام میں جنگ نہیں ہے, نفرتیں بنائی ہیں بنی نہیں ہیں, آہستہ آہستہ پھر ملیں گے. تو یہ سنی مولانا ہوتے تھے, ان کے پاس بچے قرآن پڑھنے جاتے تھے, سب پڑھنے جاتے تھے, ہمارے بھی خاندان کے بچے جاتے تھے. یہ جو سنی مولانا تھے نا, اس زمانے میں کولرز نہیں ہوتے تھے, آپ کو یاد شاید ہوگا, مٹکے ہوتے تھے مٹی کے, تو اس مٹکے میں سے پانی پیالے میں ڈالتے تھے. تو یہ بندے خدا جب بھی پیالے میں پانی ڈالتا تھا نا, یہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتا تھا اور امام حسین کو یاد کرتا تھا. اہل سنت تھا, اتنا چاہنے والے امام حسین کے. ہمارے بڑوں نے بات چیتیں بہت اچھی رکھی ہیں, ہمیں ان کو محفوظ کرنا چاہیے. مثلا کتنا اچھا کیا کہ بھائی جب انسان پانی پیے امام حسین کو یاد کر لے, کیوں, روزانہ پانی تو پیے گا نا. اچھا امام حسین کو یاد کرتے وقت کیا کہے, میں پانی پینے والا ہوں, میں کیا کہوں, جو دل میں آتی ہے امام کو یاد کرنے کے لیے کہہ دو. ایک ہمارا دوست تھا, اس نے عادت بنائی ہوئی تھی بظاہر, جو مجھے لگتا ہے عادت بنائی ہوئی تھی, وہ کہتا تھا پانی پیتے وقت, امام آپ کے خشک لبوں کو میرا سلام, آپ کے خشک لبوں کو میرا سلام. ہر ایک اپنی طرف سے سوچتا ہے امام کی پیاس کے لیے. عزیز و مصائب بس یہی سمجھ لیں, یہ پیاس بڑا عجیب معاملہ تھی, بہت عجیب معاملہ. کبھی کوئی کہتا ہے اے امام آپ کے خشک لبوں کو میرا سلام, کبھی کوئی کہتا ہے اے امام آپ کے یتیم بچوں کی پیاس میرا سلام. آپ کے یتیم بچے پیاسے تھے, اور کچھ بچے سید الشہداء کی شہادت سے بعد پیاسے رہے ہوں گے, بہت لمبی مدت تک پیاسے رہے ہوں گے, لیکن ایک بچہ تھا جس کی پیاس کو امام حسین نے منقلب کیا ہوا تھا، علی اصغر کی پیاس تھی. خود امام کتنے پیاسے تھے. بس مصائب کا آخری جملہ عرض کروں، ایسے تو میں مجھے کوئی بھی کہنا بھائی تاریخ میں کیا ہوا کیسے ہوا، میں کہوں گا سب کو چھوڑ دو، صرف مجھے ایک بات بتا دو، کیا چوتھے امام نے قبر پہ نہیں لکھا حسین کی قبر؟ مولا چوتھے امام سید سجاد علیہ السلام جب اپنے والد کی قبر کو دفنا چکے، لاش کو دفنا چکے، تو قبر کے اوپر یہ جملہ لکھا، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتل عطشانا. یہ حسین ابن علی الا لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. پروردگارا تجھے سید الشہداء کی اس پیاس کا واسطہ ہے. پاک پروردگار اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. ان کے نام کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، تجھے واسطہ امام وقت کا ہے پاک پروردگار، ہمیں اور ہماری نسلوں کو وقت کے امام کے جانساروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
السلام عليك يا رسول الله. السلام.